ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقال تعالى لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن پاکیزہ اور اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا، ان میں سے ایک عفت اور پاک دامنی بھی ہے۔ عفت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زنا اور زنا تک پہنچانے والی تمام حرکتوں سے، آنکھ کا غلط استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال اور ہر وہ چیز جو زنا تک پہنچا سکتی ہے، جس کو شریعت مطہرہ نے فواحش سے تعبیر کیا ہے، بے حیائی کے کام۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ تو ہر وہ چیز جو زنا تک پہنچا سکتی ہے، اس کو فواحش اور بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسی تمام حرکتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام ہے عفت اور پاک دامنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کو عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عفو تعیفو نساؤکم وبرو آباکم تبرکم ابناؤکم، تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں بھی پاک دامن رہے گی، اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. ایک اور ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا تزنوا فتذهب لذت نسائکم وعفوا تعف نساؤکم زنا بنو فلانی فزنت نساؤ، تم زنا کا ارتکاب نہ کرو کہ تمہاری عورتوں کے ساتھ تم صحبت کر کے جو لذت اٹھا سکتے ہو وہ ختم ہو جائے گی، اور تم پاک دامن رہو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی. فلانے خاندان کے لوگوں نے زنا کا ارتکاب کیا تو ان کی عورتیں بھی زنا کے اندر مبتلا ہو گئی. یہ قدرت کا ایک قانون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا ہے. یہ گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے، آدمی جو حرکت کرتا ہے وہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف طریقوں سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دل و دماغ میں عفت اور پاک دامنی کی اہمیت کو بچھلایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ قصہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، سات مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ سنا. کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا کفل نام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت بھی بہت عطا فرمائی تھی، اور اس دولت کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام ایسا نہیں تھا جس کو وہ کرتا نہ ہو. ایک مرتبہ ایک عورت کے بچے فاقہ کا شکار ہوئے، بھوک کے اندر مبتلا ہوئے، اور یہ بھوک انتہا کو پہنچ گئی. وہ عورت مجبور ہو کر اپنے گھر سے نکلی اور اس کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے آئی. اس نے کہا کہ اگر تم برا کام مجھے کرنے کی اجازت دو تمہارے ساتھ تو میں تمہیں رقم دے سکتا ہوں. عورت مجبور تھی، اس نے ہاں کہہ دیا. اس نے 60 دینار اور ایک دوسری روایت میں 100 کا تذکرہ ہے اس کو دیے. اس کے بعد اپنی شرط کے مطابق وہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے جب آگے بڑھا تو دیکھا اس عورت کے اوپر لرزہ کپ کپی تاری ہو گئی اور وہ زار و قطار رونے لگی. اس نے کہا، میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، تو نے خود میری شرط کو برضا و رغبت منظور کیا تھا، اور اب جب کہ میں اس کے مطابق تیرے پاس بدکاری کے لیے آیا ہوں تو تو یہ رو رہی ہے اور تیرے اوپر لرزہ تاری ایسا کیوں؟ اس عورت نے کہا کہ ایسا برا کام آج تک کبھی میں نے کیا نہیں، بچوں کے فاقے اور بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے اس کو منظور کیا تھا. بس اس کی توبہ کا وقت آیا تھا، اس کے دل میں آیا کہ ایک عورت ذات ہو کر کے جب اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کا اہتمام کرتی ہے تو پھر میں کیوں نہ کروں. اسی وقت اس نے توبہ کر لی اور وہ جو رقم اس کو دی تھی وہ بھی اس کے پاس رہنے دی. اتفاق کے بعد یہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا. بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اگر کوئی گناہ کرتے تھے تو صبح کو یعنی رات کو گناہ ان کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا, لوگ پڑھتے تھے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی جاتی. تو جس رات اس کا انتقال ہوا نیکی کے کام ہوتے تھے وہ بھی لکھے جاتے تھے, اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہو, لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. لوگ کہنے لگے یہ تو بڑا برا آدمی تھا, آخر اس کا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ اللہ نے فرمایا. یہ جو اس نے اپنے آپ اس نے توبہ کی اور اس عورت کے ساتھ جو پھر بھلائی کا سلوک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے اور اس نے اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے روکا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے یہ فیصلہ ہوا. یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 7 سے زیادہ مرتبہ سنایا. ظاہر ہے کسی ایک مجلس میں تو نہیں سنایا ہوگا, مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ حضرات صحابہ کو سناتے ہوں گے. آپ کا مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں عفت اور پاک دامنی کی اہمیت کو بٹھایا جائے. ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگی. ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم تو فوراً غصے میں پٹائی شروع کر دیں گے. قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر کہ آپ نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر کے پوچھا کہ ظاہر ہے تو یہ کام زنا کا کسی عورت کے ساتھ ہی کرے گا. کہاں کہ اگر کوئی آدمی تیری ماں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو کیا تو اس کو گوارا کرے گا, پسند کرے گا؟ کہا نہیں. کیا کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو تو اس کو پسند کرے گا؟ کہا نہیں. کیا تیری خالہ کے ساتھ کوئی آدمی ایسا معاملہ کرے تو تو اس کو پسند کرے گا؟ کہا نہیں. کیا تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے تو تو اس کو گوارا کرے گا؟ کہا نہیں. کہا تو بھی جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, کسی کی خالہ ہوگی, کسی کی پھوپھی ہوگی, بھلا وہ کیوں اس کام کو گوارا کر سکتا ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کے سینے کو پاک صاف کر دے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس جوان کا حال یہ تھا اس کی نگاہیں زمین سے ہٹتی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو عفت اور پاک دامنی کی بڑی تاکید فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ ہے. کچھ دعائیں تو آپ نے سنی مفتی صاحب کی زبانی, ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا, تقویٰ کا, اور پاک دامنی کا, اور غنا کا. اللہم انی اسألک صحت والعفت والامانت. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تندرستی کا اور پاک دامنی کا. گویا موقع با موقع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ان دعاؤں کے ذریعے سے بھی لوگوں کے قلوب میں اس پاک دامنی کی اہمیت کو گویا بٹھانا چاہتے تھے. یہ بہت اہم وصف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر وہ بہت اہم تعلیم ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے تو ایک خط ہرقل شاہ روم کے نام بھی بھیجا تھا. حضرت دہیہ ابن خلیفہ کلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لے کر کے اس کے پاس گئے تھے. اس زمانے میں وہ بیت المقدس کی زیارت کے لیے وہاں یروشلم آیا ہوا تھا. وہ خط وہیں پہنچایا گیا. بسرا شام کا ایک بہت بڑا شہر اور ایک علاقے کا مرکز ہے. وہاں کے حاکم کے ذریعے سے وہ حاکم ہرقل کے ماتحت تھا. جب یہ خط اس کے پاس پہنچا ہے قیصر روم کے پاس تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا خط ہے؟ کہا ایک شخص عرب کے اندر پیدا ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور نبی کہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ خط بھیجا گیا. ہرقل چونکہ اگلی آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا اور نبی آخر الزمان کی علامتوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے اس خط کو پڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کی. چنانچہ اپنے آدمیوں سے کہا کہ بھئی اس علاقے کے کچھ لوگ مل جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں. وہاں سے تجارت کی غرض سے قافلے ملک شام میں آیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ اس زمانے میں ایک قافلہ مکہ مکرمہ سے ابو سفیان کی ماتحتی میں، اس زمانے میں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے، ان کی سرکردگی میں ایک قافلہ وہاں پہنچا ہوا تھا. ہرقل کے آدمیوں نے پورے اس قافلے کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ وہیں سے آیا ہوا ہے. اس نے پہلا سوال تو یہ کیا کہ بھئی یہ نبی جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور نبی بتلاتے ہیں، ان سے تم میں کون شخص نسبی اور خاندانی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں وہی قریب تھے. ان کو آگے بٹھایا، دوسرے ساتھیوں کو پیچھے بٹھا کر کے ہرقل نے کہا کہ میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ غلط جواب دیں تو تم مجھے بتلا دینا. چنانچہ 10 سوال کیے اور ہر سوال سے ہرقل نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ اللہ کے سچے نبی معلوم ہوتے ہیں. آخر میں اس نے یہ سوال کیا کہ یہ نبی آپ کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا یامرونا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلۃ، یہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. تو گویا آپ کے ایک بہت بڑے دشمن نے آپ کی تعلیمات کا خلاصہ اس زمانے کے بہت بڑے بادشاہ کے سامنے جو پیش کیا اس میں اس کو پاک دامنی کو خاص طور پر ذکر کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر بڑے راضی اور خوش ہوتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی تلقین فرمائی. آپ کے سامنے میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی والذین هم لفروجهم حافظون، اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے شروع میں ان ایمان والوں کی خوبیاں اور اچھے اوصاف بتلائے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور فلاح یاب ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. آگے فرماتے ہیں وہ ایمان والے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، البتہ اپنی بیویاں اور اپنی بادیوں کو اگر کے اندر اس کو استعمال کریں تو اس کے اوپر ان پر کوئی گرفت نہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، اولئک هم العادون، یہ لوگ گویا بارڈر کراس کرنے والے ہیں، حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. اما تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالنا وہ بھی یہ بارڈر کراس کرنے میں آتا ہے اور وہ بھی اسی وعید کے اندر شمار ہوتا ہے. تو گویا اپنی شرمگاہ کو کسی بھی غلط جگہ پر استعمال کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں, جو بارڈر طے کیے ہیں, اس سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوا. تو قرآن میں اللہ نے اس کی خاص تاکید فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نماز یہ زنا تک پہنچانے والی ساری چیزوں کے بھی راستے بند کر دیے. زنا کے متعلق فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. انہو کان فاحشتا وساء سبیلا, یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت بری برا راستہ ہے. اور یہ آنکھ کا غلط استعمال یہ زنا تک پہنچا سکتا تھا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت, گویا شرمگاہ کی حفاظت نگاہ کو نیچا رکھنے پر موقوف ہے. اور آگے وقل للمؤمنات, اور آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دیکھو قرآن پاک میں مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کوئی حکم نہیں دیا. یا ایھا الذین آمنوا کا ایک عام خطاب استعمال کر کے ایمان والوں, اس میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئے, لیکن یہ موقع نگاہ کی حفاظت کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو الگ سے دیا, عورتوں کو الگ سے دیا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی نگاہ کو غلط استعمال کرتا ہے, یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, کہ نگاہوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نگاہ کو غلط استعمال کرنا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں چلتا. بڑے مجمع میں بھی بیٹھا ہوا آدمی اپنی نگاہ کو غلط استعمال کر لے تو بہت سو کو پتہ نہیں چلتا اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی تم چاہے ساری دنیا سے اپنے آپ کو بچا لو, لیکن اللہ کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اللہ جانتا ہے تمہاری نگاہوں کے غلط استعمال کو, اس لیے اپنے آپ کو اس سے خاص طور پر بچانے کی ضرورت ہے. تو یہ نگاہ سے بھی اسی لیے منع فرمایا کہ یہ آگے شرمگاہ کے غلط استعمال کا ذریعہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَغُدُّنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ, تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیں گے. جو لوگ ایسے غلط کاریوں میں مشغول ہوتے ہیں چاہے کتنے ہی خوبصورت ہوں لیکن ان کے چہروں پر رونق نہیں ہوتی, وہ گناہوں کے نتیجے میں چہرے کی رونق ختم ہو جاتی. اس لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص ضرورت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اسی لیے ذکر کیا کہ اللہ کی نگاہ میں ایسے آدمی کی بڑی قدر و قیمت ہے جو ایسے حالات میں گر گیا ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو زنا سے بچا لے جائے. اے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں احادیث کے اندر بھی اور کتابوں کے اندر جہاں کسی نے اس طرح اپنے آپ کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی نوازا. چنانچہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان ابن یسار رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں, مدینہ منورہ کے فقہائے سبا میں ان کا شمار ہوتا ہے. بڑے حسین و جمیل تھے. ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے. راستے میں مقام ابوا پر انہوں نے قیام کیا, خیمہ لگایا. ان کا ساتھی جو ہے وہ بازار کھانا خریدنے کے لیے گیا. جہاں انہوں نے خیمہ لگایا تھا اس کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ایک بدو اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا, اور اس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی. اس کی نگاہ جو حضرت سلیمان ابن یسار کے اوپر پڑی تو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے وہ ان کے اوپر فریفتہ ہو گئے، عاشق ہو گئی، اور اس انتظار میں رہی کہ موقع ہو تو میں جاؤں. ان کا ساتھی جب بازار گیا تو موقع دیکھ کر کے وہ پہاڑی پر سے نیچے اتری اور ان کے خیمے میں آ کر اپنے چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹا دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. یہ سمجھے کہ کوئی ضرورت ہے اس کے لیے آئی ہے، کچھ کھانے کی ضرورت، وہ کھانا تلاش کرنے لگے. وہ کہنے لگے کہ نہیں، مجھے تو آپ سے وہ چاہیے جو کوئی عورت مرد سے چاہتی ہے. تو یہ سن کر یہ فوراً کہنے لگے تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے، اور اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر کے چہرہ رکھ کر زور زور سے رونے لگے. اتنا زور سے رونے لگے کہ وہ عورت ڈر گئی کہ کہیں لوگ سن لیں گے تو میری رسوائی ہوگی. وہ تو وہاں سے بھاگ گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد ان کا ساتھی بازار سے جب آیا تو دیکھا رونے کی وجہ سے ان کا چہرہ پھولا ہوا تھا، آنکھیں لال تھی. ساتھی نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بات کو چھپانے کے لیے یوں کہا کہ بھائی گھر والے یاد آئے. ساتھی نے کہا نہیں، کوئی اور بات معلوم ہوتی ہے، گھر والوں کے یاد آنے پر آدمی اتنا نہیں رویا کرتا جو تیری کیفیت نظر آ رہی. تو بہت اصرار کیا تو اس نے پورا قصہ بتایا. وہ ساتھی بھی رونے لگا تو یہ کہنے لگے تو کیوں روتا ہے؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نہیں تھا، ورنہ میں تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تھا. دیکھو اس پر شکر ادا کر. آج کل ماحول اتنا خراب، ماحول اتنا خراب کہ ایسا سننے پر کوئی کیا کہے گا کہ بڑا لکی ہے. معاملہ الٹ گیا، دلوں کے اندر اتنا فساد اور بگاڑ آ گیا. خیر اب یہ لوگ مکہ مکرمہ پہنچے، طواف سے فارغ ہو کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان یہ حضرت سلیمان ابن یسار اپنی چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے تھے. تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں یوسف. کہا یوسف صدیق؟ کہا ہاں. کہا آپ کا واقعہ، یہ کہتے ہیں حضرت یوسف کو، آپ کا واقعہ زلاخہ کے ساتھ بڑا عجیب ہے. حضرت یوسف اس کے جواب میں فرماتے ہیں وہ ابوا والی عورت کے ساتھ آپ کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھو ان کا یہ عمل کیسا قبول ہوا. حضرت جو ہے یہ ایک کتاب ہے جو عربی کے اندر جس کا نام ہے الترغیب والترہیب، یہ علامہ منذری کی جو ہے وہ تو حدیث میں ہے، یہ دوسری علامہ یافعی کی، یہ تصوف کے اندر ہے. اس میں انہوں نے واقعے لکھے ہیں دو. ایک لکھا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کے کپڑوں میں سے اور اس کے جسم میں سے مشک اور امبر کی خوشبو آیا کرتی تھی ہمیشہ. ایک آدمی نے کہا تو عجیب آدمی ہے، خوشبو کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، جب دیکھو تیرے کپڑوں میں سے خوشبو آتی رہتی ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم ایک پائی بھی میں نے آج تک خوشبو کے لیے استعمال نہیں کی. تو کہا یہ خوشبو پھر کائیں کائیں کیا رہی ہے؟ کہا اس کے اندر ایک راز ہے. کہا بتاؤ. تب اصرار کیا تو بتایا کہ میرے والد کی گھریلو سامان کی دکان تھی. ایک مرتبہ ایک بڑھیا سامان خریدنے کے لیے آئی. سامان جب خرید چکی تو اس نے میرے والد سے یوں کہا کہ اپنے اس بیٹے کو اس کی قیمت رقم وصول کرنے کے لیے میرے ساتھ بھیجو. کہا میرے والد سے نے کہا تم چلے جاؤ. میں گیا اس کے ساتھ، ایک بہت بڑا جو ہے محل نما مکان تھا. وہ عورت مجھے اس کے اندر لے گئی اور اس میں پھر ایک بہت شاندار جو ہے کمرہ تھا، اس میں مجھے پہنچایا تو دیکھا ایک تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے. مجھے اس کے قریب لے گئی، وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگی. کہا میں تو اس کی وجہ سے گھبرا گیا اور کہا دل میں یہ پریشان کہ میں اپنے آپ کو کس طرح بچا لوں. وہاں اس کی خادمائیں بھی تھی. کہا کوئی ترکیب میری سمجھ میں نہیں آئی سوائے اس کے کہ میں نے اس سے یوں کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. تو اس نے اپنی خادماؤں سے کہا کہ بیت الخلا صاف کر دو. وہ بیت الخلا صاف کر، یہ کہے بیت قضاء حاجت کے لیے کہ اندر جا کر میں نے پاخانہ کیا، اور اس زمانے میں یہ فلش والا سسٹم نہیں تھا، تو کہا اپنا ہی پاخانہ لے کر اپنے چہرے اور اپنے کپڑوں کے اوپر مل لیا، اور جب باہر آیا تو اس منظر کو دیکھ کر کے یہ عورت کہنے لگی بھگاؤ اس پاگل کو، کون لے کر کے یہاں آیا؟ تو کہا میں، مجھے نکال دیا، میرے پاس ایک درہم تھا، اس کا صابن خریدا اور نہر پر جا کر کے خوب اچھی طرح غسل کیا، کپڑے دھوئے سکھا کر پہن لے۔ رات کو خواب میں دیکھا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ آج تو نے اپنے آپ کو اس حرکت سے بچانے کے لیے جس طرح تو نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر راضی ہو کر تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اور مجھے یہ خوشبو لے کر کے بھیجا ہے، تو نے چونکہ اپنے آپ کو پاخانہ لگایا تھا، تو کہا اس نے میرے چہرے اور کپڑوں کے اوپر وہ خوشبو لگائی، اس کے بعد سے آج تک میرے چہرے اور خوشبو سے ہمیشہ کپڑوں پر سے ہمیشہ مشک اور عنبر کی خوشبو آتی۔ ایک اور نوجوان کا قصہ انہوں نے لکھا ہے اسی کتاب کے اندر، کہ وہ اللہ نے اس کو مال و دولت دی تھی، وہ گناہوں میں اس کو استعمال کرتا تھا، کوئی گناہ جب بھی کرتا تھا اپنی کاپی میں لکھ لیتا تھا، اس کی ماں اس کو تنبیہ کرتی رہتی تھی کہ بیٹا یہ کیا حرکتیں کرتا ہے، اللہ سے توبہ کر، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اسی طرح باہر جا رہا تھا کہ ایک عورت جس کے بچے کئی روز سے فاقہ کا شکار تھے، مجبوراً اپنے گھر سے نکلی، اپنے پڑوسن کے پاس سے کپڑے آریت لے کر کے، اور اس کو جب اس نے دیکھا اپنے قریب بلایا اور اس سے غلط کام کرنے کی فرمائش کی، وہ عورت رونے لگی کہ میں تو بڑی بھاگ دامن عورت ہوں، میرے بچے فاقہ کا شکار تھے، اس کی وجہ سے مجبوراً ان کے لیے مدد حاصل کرنے کے لیے نکلی ہوں، اور تو مجھے بلا کر کے ایسی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا اس کے لیے وقت تجویز کر دیا تھا، یہ سن کر کے جو ہے اس نے فوراً توبہ کر لی اور اس کو رقم دی مدد کے واسطے۔ گھر آ کر کے اس نے والدہ کو اس کا تذکرہ کیا، والدہ نے کہا کہ اس قصے کو بھی تو اپنی کاپی میں لکھ لے، کہا کاپی میں جگہ نہیں ہے، تو کہا حاشیے پر لکھ لے، حاشیے پر لکھ لیا۔ رات کو جب سویا تو جو ہے اللہ، صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ وہ ساری کاپی جو ہے نا مٹی ہوئی، وہ جتنے واقعات لکھے تھے گناہوں کے سب مٹے ہوئے، صرف وہ واقعہ جو لکھا تھا حاشیے پر وہ موجود ہے، اور ان الحسنات یذیبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، کوئی آدمی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا ہے تو ضرور اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے کہا، ماحول کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، ہم اپنے آپ کو اگر بچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ زلیخا نے اتنا ہی نہیں کہ دروازے بند کر دیے تھے، بلکہ دروازوں کے اوپر تالے اندر سے لگا دیے اور پردے لٹکا دیے۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی اس نے، تو حضرت یوسف بھاگے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ دروازوں پر تو تالا لگا ہوا ہے، لیکن بہرحال دروازے تک جانا تو ان کے اختیار میں تھا، تو انہوں نے اپنے اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو تالے خود ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور وہ باہر نکلے۔ حضرت ہمارے جو ہے حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اگر اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر، کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا اہتمام، اپنی نگاہوں کا اہتمام کریں۔ جتنا زیادہ اپنی نگاہ کا کی حفاظت کا اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو بچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرت حسنة و قنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.